الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 23 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہاں سے تیسرا شجرہ شروع ہوتا ہے. میں نے سورہ کے تعارف میں یہ عرض کیا تھا کہ پوری سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے تو ایک وحدت ہے، لیکن اس میں 6 شجرات ہیں جو جزا و سزا کے مرحلے میں مختلف موقعوں پر نازل ہوئے، اور مضمون کی مناسبت سے ان کو جمع کر کے سورہ کی صورت دے دی گئی ہے. 2 شجرات کا ہم نے مطالعہ کر لیا، اب یہ تیسرا شروع ہو رہا ہے. اس میں بھی وہی مضمون مزید آگے بڑھا ہے کہ جن لوگوں کے تعلقات ہیں، روابط ہیں، عزیز داریاں ہیں، ان پر اب یہ ایک بڑی آزمائش آ پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تمہارے ہاتھوں سے ان پر سزا کا نفاذ ہوگا. یعنی تمہارے ہی عزیز، تمہارے ہی اقربا، تمہارے ہی دوست، تمہارے ہی تعلق والے، تمہارے ہی قبیلے کے لوگ. یہ ایک بڑی آزمائش تھی. اس میں دونوں طرف سے بڑے ہی سنگین مسائل پیش آ سکتے تھے اگر انسان کی سطح پر کھڑے ہو کے آدمی دیکھے. یعنی عزیز داریوں کے جو محبت کے معاملات ہیں اور جن کا انسان کی نفسیات سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ بھی، اور جو کچھ معاشی مفادات ایک دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں، خاص طور پر قبائلی نظم میں، وہ بھی. دونوں چیزیں بڑی اہمیت کی حامل تھیں. قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اور وہ لوگ کے جو اللہ کے اس فیصلے کو قبول کریں گے اور اس کا ذریعہ بنیں گے، ان پر واضح ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ان کا درجہ بڑا غیر معمولی ہے. اعظم درجۃ عند اللہ. اور پھر بشارت دی تھی کہ وہ اولئک ہم الفائزون، اور یہ بتایا تھا کہ یبشرہم ربہم برحمت من و رضوان و جنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم. یعنی یہ معمولی بشارت نہیں ہے. یہ آیات زیر بحث آ چکی ہیں، ربط کلام کے لیے ان کا ترجمہ پھر سن لیجئے. اللہ کے ہاں ان لوگوں کا بڑا درجہ ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، اور وہی کامیاب ہوں گے. ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی راحت ہے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس پہ شبہ نہیں کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے. یہ پس منظر ہے، اس میں اب یہ شجرہ شروع ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. ایمان والوں، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھے. یہاں سے یہ شجرہ شروع ہوتا ہے. میں نے لکھا ہے یہاں سے تیسرا شجرہ شروع ہوتا ہے. اس کے مضامین سے واضح ہے کہ یہ 9 ہجری میں کسی وقت اس حج سے پہلے نازل ہوا ہے جس میں تمام اہل عرب سے اعلان برات کیا گیا تھا. اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دیں، میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ عذاب کی سورہ ہے. یعنی وہ آخری فیصلہ اس میں سنا دیا گیا ہے جو اس سے پہلے عاد و ثبوت کے لیے، قوم نوح کے لیے، قوم شعیب کے لیے سنایا گیا تھا. وہی فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے لیے سنایا جا رہا ہے. یہ چونکہ اس نوعیت کے مضمون کو لے کر چل رہی ہے تو اس میں مختلف مراحل آئے ہیں. یعنی پہلے مرحلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم واضح کی, اعلان برات کیا, پھر یہ بتایا کہ یہ اعلان برات کس طرح لوگوں تک پہنچایا جائے گا, اس میں مختلف مراحل میں کیا چیزیں پیش آ چکی ہیں, ان کی میں وضاحت اس سے پہلے کر چکا ہوں. اس کا ناگزیر نتیجہ تھا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ مختلف مراحل میں نازل ہو. یعنی ابتدائی ہدایات دی جائیں, پھر کچھ مسائل ہیں ان پر گفتگو کی جائے. اس طریقے سے اگر آپ غور کریں تو صلح حدیبیہ کے بعد سے اس کا نزول شروع ہوا اور پھر بتدریج یہ غزوہ تبوک کے زمانے تک آ گئی ہے. یعنی اس طرح کی نوعیت ہے سورہ کی. تو یہاں اگر مضمون پر آپ غور کریں, جس میں اعلان برات سب لوگوں کے لیے کیا گیا, یعنی پہلے وہ کر دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے, اس کے بعد داروگیر شروع ہو جائے گی. پھر یہ کہا گیا کہ یہی معاملہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ حج اکبر کا موقع آ جائے, اس میں پھر اعلان کیا جائے گا. تو اس اعلان سے پہلے اس کے مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حصہ نازل ہوا ہے. کسی وقت اس حج سے پہلے نازل ہوا ہے جس میں تمام اہل عرب سے اعلان برات کیا گیا تھا. اب ان لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے, یعنی یہ بات بھی گویا صاف واضح کر دی گئی کہ جس قتل عام کا حکم دیا جا رہا ہے اور تم سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم یہ خدمت انجام دو گے, تو اچھی طرح سمجھ لو کہ جو بازی تم نے جیتنی ہے اس میں اب کفر کے مقابلے میں ایمان ہی کو عزیز رکھنا ہوگا. چنانچہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو لوگ اپنے باپوں کو, اپنے آبا کو, اپنے بھائیوں کو عزیز رکھیں وہ مجرم ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کے باپ اور بھائی ان استحب الکفر علی الایمان, اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھ کے اب مقابلے میں آ گئے ہیں, تو بس پھر امتحان یہی ہے کہ اب وہ کچھ نہیں رہے. یہ جو اعلان برات ہے یہ جس وقت کر دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ اب تعلقات, روابط سب ختم ہوئے. یعنی تعلقات, روابط کی آخری حد یہ دنیا ہے. جس وقت اللہ کا فیصلہ نازل ہو جائے گا, اس کو اسی طرح سمجھیے کہ جیسے قیامت میں سامنے آ جائے گا. یہ سورہ دنیا میں قیامت کی سورہ ہے. اس میں یہ دیکھیں گے آپ کہ پوری آخرت کی دینونت کی تصویر سامنے آ جاتی ہے. وہاں کیا ہوگا, وہاں بھی یہی ہوگا. یعنی وہ لوگ کے جنہوں نے ایمان کو ترجیح دی ہے ان کی جگہ الگ ہوگی, اور جنہوں نے کفر کو ترجیح دی ہے, جانتے بوجھتے حقائق کو ماننے سے انکار کیا, ان کی جگہ الگ ہوگی. اور کوئی اپنی محبت کی وجہ سے کسی کو دوزخ سے نہیں کھینچ لائے گا. ان لوگوں کے بارے میں بھی, یعنی یہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں, وہی فیصلہ ہو چکا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اب یہ نہیں ہونا چاہیے, کوئی دوستی, کوئی تعلق, کوئی رشتہ داری اس مرحلے پر باقی نہیں رہتی, یہ ختم ہو گئی. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ بہت سخت آیات ہے. فرمایا ہے کہ تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے, یعنی اس مرحلے کے بعد بھی, اس موقع پر پہنچنے کے بعد بھی, اس سے پہلے دوستیاں بھی ہیں, محبت بھی ہے, تعلق بھی ہے, اکٹھے کاروبار بھی ہیں, عزیز داریاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, اور ان کے حقوق بھی ادا کیے جا رہے ہیں, لیکن اس مرحلے پر آ کر جب اللہ کی سزا نافذ ہو رہی ہے تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ ظالم کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں یہ جس طریقے سے دوسروں پر ظلم کرنے, زیادتی کرنے کے معنی میں آتا ہے, اسی طریقے سے ظالم النفس ہی کے معنی میں بھی آتا ہے. یعنی اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے, یہاں یہ اسی مفہوم میں ہے, وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے. یعنی جس وقت انسان اللہ کی جانتے بوجھتے نافرمانی کرتا ہے, یا اللہ کے مقابلے میں شیطان کی طرح سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے نتائج پھر بڑے غیر معمولی نکلتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ ایمان لا چکے اور ہمارے اس اعلان کو سن رہے ہیں، ان کو اب چند باتیں بتا دی جائے۔ وہ کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادہا ومساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر تمہارے باپ، یعنی اس مرحلے میں، اس موقع پر آ کر، اس وقت جب کہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا، جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب مہلت ختم کر دی گئی ہے، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یعنی یہ جو کچھ دنیا کی متاع تھی، اعزہ، اقربا، مال، دولت، گھر، سب کچھ گنوا دیا ہے۔ پھر سنیے، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو، یہ سب تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ اور جان لو کہ اس طرح کے بدعت لوگوں کو اللہ راہ یاب نہیں کرے گا۔ اس سے زیادہ سخت وعید نہیں ہو سکتی جو دنیا میں کبھی کسی قوم کو سنائی گئی ہو۔ یہ وہ امتحان ہے جس سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرے، اور اب قیامت تک کوئی اس امتحان سے نہیں گزرے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں صحابہ کرام کی عظمت، ان کی شان جب بیان کی جاتی ہے تو اس کو بعض فضائل اور بعض تعلقات کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ان کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ اس امتحان میں پورے اترے، یعنی پہلے اس امتحان میں کہ اپنا گھر بار، اپنا وطن چھوڑ کے اللہ کے پیغمبر پر ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی اور ساتھ بھی دیا، اور اس کے بعد اس آخری مرحلے میں جب یہ بڑا امتحان پیش آیا تو اس میں بھی کامیاب ہوئے۔ تو یہ وہ انصاف کی بات ہے جس کی بنیاد پر ان کو وہ مقام حاصل ہوا ہے جو اب قیامت تک کسی اور کے بارے میں متصور نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید نے ان کی جماعت کو بحیثیت مجموعی خیر امت قرار دیا ہے۔ تو یہاں یہ سب چیزیں گنوا کے یہ بتا دیا گیا کہ اس امتحان میں اب کوئی چیز بھی مانے نہیں ہونی چاہیے، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بیویاں، نہ خاندان، نہ تعلقات، نہ تجارت، نہ گھر، کوئی چیز بھی۔ میں نے لکھا ہے یہ جن مرغوبات کی فہرست ہے، یعنی یہ سب چیزیں انسان کو بڑی محبوب ہیں، سب مرغوبات ہیں، یہ جن مرغوبات کی فہرست ہے ان میں اگر غور کیجئے تو نہایت لطیف نفسیاتی ترتیب ملحوظ ہے، یعنی جس ترتیب سے ان کو بیان کیا ہے وہ بھی بہت قابل غور ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، پہلے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی اور خاندان کو لیا ہے، جن کی محبت یا عصبیت آدمی کے لیے حق کی راہ میں حجاب اور آزمائش بنتی، سب سے بڑھ کر یہی ہے۔ یعنی اگر آدمی کو انتخاب کا موقع دیا جائے تو جو چیزیں آگے آ رہی ہیں وہ ان کو چھوڑ دے گا، اور یہی اعزہ اقربا ہیں جن کا انتخاب کرے گا۔ پہلے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی اور خاندان کو لیا ہے، جن کی محبت یا عصبیت آدمی کے لیے حق کی راہ میں حجاب اور آزمائش بنتی ہے۔ پھر اموال، کاروبار اور مکانات کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے، اموال، کاروبار اور مکانات، جو اصلاً مذکورہ متعلقین ہی کے تعلق سے مطلوب و مرغوب ہوتے ہیں. یعنی آدمی نے اموال کیا کرنے ہیں اگر عزہ اقربا نہیں، بچے نہیں ہیں، والدین نہیں ہیں، کیا کرنے ہیں؟ کاروبار، ساری جدوجہد اسی لیے ہوتی ہے. مکانات، ورنہ آپ دیکھیے کہ جو لوگ گھر بار آباد نہیں کرتے وہ کسی جگہ ہوٹل کا کمرہ رہ کے بھی زندگی گزار لیتے ہیں. یعنی یہ سب در حقیقت خاندان ہے یا خاندان کا ادارہ ہے جس کے لوازم کی حیثیت سے انسان کو بہت محبوب ہو جاتے ہیں. اور آدمی صاحب توفیق نہ ہو تو اس کے لیے یہ فتنہ بن جاتے ہیں. اموال کے ساتھ ایک طرف تو موہا کی قید ہے، اقتراف کے معنی اقتصاب کے ہیں، یعنی جو مال تم نے کمایا، یہ قید اس مال کے محبوب ہونے کو ظاہر کرتی ہے. قاعدہ ہے کہ جس مال کو آدمی نے خود کمایا اور بڑھایا ہو وہ اس کو زیادہ عزیز ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ کہیں سے چھت پھاڑ کر مل گیا، میراث میں آ گیا، اڑا دیتے ہیں لوگ، لیکن جو خود کمایا ہو وہ عزیز ہوتا ہے. اسی طرح تجارت کے ساتھ تخشونا کسادہ کی قید، یعنی جس کے بندے سے تم ڈرتے ہو، تجارت کے ساتھ یہ فرمایا. یہ قید اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ وہ تجارت کامیاب اور چلتی ہوئی تجارت ہے، اس لیے کہ کامیاب اور چلتی ہوئی تجارت ہی وہ چیز ہے جس کے متعلق تاجر کو ہر وقت یہ اندیشہ لاحق رہتا ہے کہ اس پر کساد بازاری کا جھونکا نہ آ جائے، اور اس خطرے سے اس کو بچائے رکھنے کے لیے وہ سارے جتن کرتا ہے، یہاں تک کہ وہی اس کی معبود بن جاتی ہے. یعنی یہاں تک محبت ہوتی ہے آدمی کو کہ وہ اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے بعض اوقات اخلاقی حدود کو بھی پامال کر بیٹھتا ہے. پھر نہ تو اسے حلال و حرام کی تمیز باقی رہ جاتی ہے، اور نہ ہجرت، جہاد اور اللہ کی راہ میں قطع علائق کی آزمائشیں اسے گوارا ہوتی. اس طرح کی تجارت کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اس کو چھوڑو اور اس حکم پر عمل کرو، تو یہ بڑی آزمائش بن جاتی. فرمایا کہ ان میں سے ہر چیز ایک بت ہے، اور جب تک بندہ اللہ کی خاطر ان میں سے ہر بت کو توڑنے کے لیے تیار نہ ہو جائے وہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا. یہ اصول میں ہر شخص کے لیے ٹھیک ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. جب ہم ایمان قبول کرتے ہیں تو اسی وعدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ اب اللہ سب سے بڑھ کر عزیز ہے، اللہ کے رسول کی بات ہر چیز پر حکومت کرے گی، انہی کے فیصلے ہیں جن کے سامنے سر تسلیم خم کر کے زندگی بسر کرنی ہے. اصول میں بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا وہ عملی موقع جو صحابہ کے لیے آیا وہ شاید ہی کسی کے لیے آتا، وہ بہت غیر معمولی بات ہے. تو اس کو خاص طور پر نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ جس آزمائش سے وہ دوچار کیے گئے اور پھر وہ اس میں کامیاب ہوئے، وہ بڑی غیر معمولی آزمائش ہے، اور اسی کا صلہ ہے جو ان کو وہ مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اور ان کو شہداء اللہ فی الارض قرار دیا ہے. اور جان لو کہ اس طرح کے بدعت لوگوں کو اللہ راہ یاب نہیں کرے گا. یہ جو فرمایا ہے کہ عزیز ہیں، زیادہ محبوب ہیں، یعنی ان چیزوں کو اگر عزیز رکھتا ہے آدمی، اور کن کے مقابلے میں رکھتا ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کیا کوئی جذباتی احساس ہے؟ عزیز رکھنے کی کیا وہ نوعیت ہے کہ جو ہمیں اپنے اقربا میں بعض اوقات پیش آتی ہے؟ اس پر میں نے لکھا ہے یہ چیز اس وقت واضح ہو جاتی ہے. یعنی یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا چیز عزیز ہے؟ یہ چیز اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب ایک طرف اللہ اور رسول کا مطالبہ ہو اور دوسری طرف ان چیزوں کی محبت کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے. اس کا امتحان یہی. اور دنیا میں چھوٹے پیمانے پر ہم میں سے ہر شخص کو یہ امتحان پیش آتا ہے، کاروبار میں، اعزاء اقربا کے ساتھ تعلقات میں، میاں بیوی کے حقوق کے ایفا میں، یہ امتحان پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو حق ہم پر عائد ہوتا ہے، یعنی اس کی عبادت، اس میں بھی طرح طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں اور معلوم ہوتا رہتا ہے. پانچ وقت معلوم ہوتا رہتا ہے کہ اس کی طرف سے آواز آئی ہے تو آدمی کیا کر رہا ہے اور کن چیزوں کو عزیز رکھ رہا ہے. تو یہ امتحان ایک پیمانے پر تو ہر ایک کے لیے ہے, لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا صحابہ کرام کے لیے تو گویا یہ قیامت کا امتحان تھا. یہ چیز اس وقت واضح ہو جاتی ہے جب ایک طرف اللہ اور رسول کا مطالبہ ہو اور دوسری طرف ان چیزوں کی محبت کا کوئی مطالبہ سامنے آ جائے. آدمی اگر اس وقت اللہ اور رسول کے مطالبے کو مقدم نہ رکھے اس وقت, یعنی جب یہ چیز ایک دوسرے کے مقابل میں آ کر کھڑی ہو جائے, آدمی اگر اس وقت اللہ اور رسول کے مطالبے کو مقدم نہ رکھے تو اس کے صاف معنی یہ ہوں گے کہ اس کو اللہ اور رسول سے زیادہ یہ چیزیں مطلوب ہیں. یعنی یہ پھر اس وقت واضح ہوتا ہے, یہ کوئی جذباتی احساس کا معاملہ نہیں ہے, یہ نعت پڑھنے کا معاملہ بھی نہیں ہے, یہ حمد الاپنے کا معاملہ بھی نہیں ہے, یہ در حقیقت ایک عملی امتحان ہے جس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ایمان و اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں محبوب نہ ہوں, یعنی ان کے محبوب ہونے ہی پر تو دنیا کا حسن قائم ہے. یہ بچے, یہ بیوی, یہ خاندان, یہ تعلقات, یہ انسان کی تگ و دو اور سرگرمی کہ وہ کمائے, دنیا کے اندر زینت پیدا کرے, اپنے لیے بھی زینتیں اختیار کرے, یہ چیزیں خود خدا نے انسان کی فطرت جو بنائی ہے اس میں رکھ دی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی چیز محبوب نہیں ہونی چاہیے. یہی اصل میں وہ بنیادی اپروچ کی غلطی ہے جس کو ہمارے ہاں صوفیانہ مزاج نے پیدا کیا. اسلام یہ نہیں کہتا. ایمان و اسلام کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں محبوب نہ ہوں, بلکہ صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب نہ ہو. یعنی جب کوئی اس طرح کا تقابل پیش آ جائے تو پھر انسان کو ان کو چھوڑنے میں کوئی تردد نہ ہو. یہ امتحان ہے جو میں نے عرض کیا کہ بہت چھوٹے پیمانے پر ہم جیسے کمزور لوگوں کا تو ہوتا ہے, ہر وقت ہوتا رہتا ہے, لیکن صحابہ کرام کی جماعت کو بہت بڑے امتحان سے اس باب میں گزرنا پڑا ہے. یہ میں بار بار اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کی فضیلتوں کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے وہ کسی میرٹ پر قائم نہیں رہتی. مثلاً یہی بات کہ ایک آدمی نے اللہ کے آخری پیغمبر کو دیکھا, ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, بیعت کر لی, بڑی عزت کی بات ہے, بڑے اعزاز کی بات ہے, لیکن خدا کے فیصلے اس بنیاد پر نہیں ہوتے. یہ ہاتھ تو عبداللہ بن ابی نے بھی رکھا تھا. خدا کے فیصلوں کی بنیاد یہ چیز ہے, یعنی وہاں پر بھی ایک میرٹ ہے جس کی بنیاد پر ان کے لیے عزت اور فضیلت کا تا قیامت فیصلہ ہوا ہے. یہ فیصلہ محض کسی تعلق کی بنیاد پر نہیں ہو گیا, بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطالبات کو سامنے دیکھ کر یہ جو انہوں نے اقدام کیا ہے وہ نکل کھڑے ہوئے اس مقصد کے لیے, اور کوئی تردد نہیں ہوا ان کو, دونوں مرتبہ نکل کھڑے ہوئے. یعنی جب حدیبیہ کے موقع پر نکلے تو جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں نکل کھڑے ہوئے, معلوم تھا کیا ہو سکتا ہے. جب وہ موقع آ گیا کہ اب اسی مکے پر جس میں یہ اعزہ ہیں, جس میں یہ اقربہ ہیں, جس میں یہ تعلق والے ہیں, طاقت ہو سکتی ہے, تو انہوں نے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وہ بیعت کی جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم مکے کی طرف جا رہے ہیں, جب مکہ فتح ہوا ہے, تو یہ جو کچھ ہوا وہ تو اللہ کی عنایت سے امن کے ساتھ ہو گیا. تاہم وہ جب نکلے تھے تو اس وقت تو اس کی ضمانت نہیں تھی کہ ایسا ہوگا, یہ سب ہو سکتا تھا. اور اگر وہ صورت پیدا نہ ہو جاتی اللہ کے کرم اور اس کی توفیق سے, جس کو قرآن کہتا ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا, اور لوگ جوگ تر جوگ ایمان نہ لے آتے اور ان کو یہ قتل عام کرنا پڑتا جس کا یہاں حکم دیا گیا ہے, تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسی آزمائش ہوتی, اور وہ اس کے لیے نکل کھڑے ہوئے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی تردد ہوا ہے ان کو, کچھ لوگوں نے کمزوری کا اظہار کیا جو یہاں زیر بحث بھی. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو فضیلت ان کو حاصل ہوئی ہے اور قیامت تک کے لیے حاصل ہوئی ہے, اور جو وہ خیر امت قرار پا گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ اب قیامت تک کے لیے اسوہ ہیں, وہ در حقیقت ان کا یہ اقدام ہے, ان کا ان مراحل سے گزرنا ہے, ان کا ان میں کامیاب ہونا ہے. اور یہ امتحان اور یہ آزمائش انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ہیں کہ کسی گروہ کو یا کسی جماعت کو پیش آئی ہو. تو فرمایا کہ اس طرح کے بدعت لوگوں کو, یعنی جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوں گے, جو اس موقع کے اوپر ان چیزوں کو ترجیح دیں گے, اللہ راہ یاب نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے حاشیہ لکھا ہے, یعنی اسی انجام بد تک پہنچا دے جو اوپر مکذبین کے لیے بیان ہوا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ اپنا فیصلہ پھر صادر کرے گا. یہ فرمایا تھا نا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, بہت بڑی وعید ہے. یعنی اگر تم اس موقع کے اوپر پیچھے ہٹ گئے, تم وعدہ کر چکے ہو, بیعت کر چکے ہو, عہد کر چکے ہو, پیغمبر کی دعوت پر لبیک کہہ چکے ہو, اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے, تو پھر یاد رکھو کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ یعنی وہی انجام بد تمہارا بھی ہو جائے گا جو اوپر مکذبین کے لیے بیان ہوا ہے. یعنی پھر کیا ہوگا اس کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ. تم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرو گے جو میں نے بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے اب یہ عذاب ان پر نازل کرے گا, تو پھر تم اور یہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو گئے, اور پھر میرے فرشتے آ جائیں گے لے کے. اس میں پھر وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کس کا عزیز ہے. وہ نوح کا بیٹا بھی ہوگا تو اسی طرح جائے گا. یعنی اسی انجام بد تک پہنچا دے جو اوپر مکذبین کے لیے بیان ہوا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اوپر جس ترجیح کا ذکر ہوا ہے, یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ اس موقع پر اللہ اور رسول کو کیسے محبوب ہونا چاہیے یا عزیز ہونا چاہیے, اوپر جس ترجیح کا ذکر ہوا ہے وہ ایمان کا ایسا تقاضا ہے کہ جسے پورا نہ کیا جائے تو مومن و کافر اپنے انجام کے لحاظ سے یکساں ہو سکتے ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا معاملہ ہے. تو اب یہ فرمایا کہ اس طرح کے بدعت لوگوں کو, یعنی پہلے یہ بتا دیا کہ پھر انتظار کرو فیصلے کا, فیصلہ یہ ہوگا, اور اس طرح کے بدعت لوگوں کو اللہ راہ یاب نہیں کرے گا. اوپر مشرکین کے بارے میں ارشاد ہوا تھا کہ اللہ انہیں راہ یاب نہیں کرے گا, بالکل یہی اسلوب وہاں اختیار کیا تھا. یہاں وہی بات ان لوگوں کے متعلق فرمائی ہے جو ایمان و اسلام کا عہد باندھ لینے کے بعد منافقت کا رویہ اختیار کرے اور اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے انکار کر دیں. ایک جگہ پر کھڑا کر دیا کہ یہ آزمائش ہے, یہ امتحان ہے, فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے. اور اس موقع کے اوپر پھر یاد دلایا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اس امتحان میں ڈال دیا ہے تو میں کہیں پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا ہوں, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. اور اس کا حوالہ دیا ہے کہ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, یعنی گھبرا کیوں رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے. وہ یوم حنین, ابھی حنین کے دن بھی, ابھی یعنی تھوڑا عرصہ ہی گزرا ہے. اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. یاد ہے تمہیں حنین کے دن کیا ہوا تھا؟ جب تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے, اس وقت مسلمانوں کی بہت تعداد تھی, یعنی بدر اور احد کا معاملہ نہیں تھا, بہت بڑی تعداد تھی, تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے, پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی, اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی, پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. بلاخر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین. بلاخر اللہ نے اپنے رسول پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دلوں میں عزم, حوصلہ اور قرار پیدا کر دیا, یہ چیز ہوئی. اور ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں اتار دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا. حنین کے موقع پر جب سب مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے, چند صحابہ رہ گئے, تو اس موقع پر فرمایا کہ ایسی فوجیں اتار دیں جنہیں تم نے نہیں دیکھا. فرشتوں کی غیبی فوجوں کی طرف اشارہ ہے جو زمانہ رسالت کی مہمات میں ہمیشہ مسلمانوں کے ہم رکاب رہتی تھی. اور ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے. اور فرمایا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم. پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہے عنایت فرماتا اور اسے توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے. اللہ بخشنے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. اس میں کچھ چیزوں کی وضاحت کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری اس نشست کا خاتمہ ہو رہا ہے, آئندہ اس کو زیر بحث لائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.